أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما تنذر من اتبع خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صلاة النبي محمد عليه الصلاة. اس عشرے محرم رمضان کی پہلی مجلس سے آپ سے درخواست کریں گے کہ اپنے تمام مرحومین کے لیے، شہداء اسلام اور شہداء زرداری کے فضل ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھ کر بخش دیں. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرۃ واجر کریم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصیناه فی امام مبین. یہ دعا آیتیں ہیں سورہ یاسین کی 11ویں اور 12ویں آیت ہے. انہیں کو ہم سرنامہ کلام قرار دیں گے انشاءاللہ آئندہ تمام مجالس کے لیے. عنوان اعلان ہو چکا آپ کے سامنے، ائمہ طاہرین کی علمی تحریکیں. آج حرف دستور تمہیدی مجلس ہے، جس کو کہہ دیجیے کہ مقدمتاً یہ مجلس ہوگی. پہلی مجلس کے حساب سے بہت ساری باتیں مجلس سے ہٹ کے بھی پہلے انتظامی امور سے متعلق کرنا ہے، اور اس کے بعد جو آج آپ کے گوش گزار بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ طاہرین کی علمی تحریکوں پر تو ہم بات کریں گے، وہ تو ہمارا موضوع ہے، لیکن اس تسلسل سے بات کریں گے کہ صرف ائمہ معصومین کی ازواج مقدسہ ہی علم کے اس معیار پر نہیں تھی، بلکہ جن آغوشوں میں، جن گودوں میں ائمہ طاہرین نے یا جس صحن میں کہہ لیجیے پرورش پائی تھی، وہاں کا ہر فرد اپنے دور میں سب سے بڑا عالم تھا. اور یہ بڑی ناانصافی ہوگی اگر میں اس دور کے افراد کی گفتگو نہ کروں پہلی مجلس میں، کہ جن کا ذکر ہمارے یہاں برسبیل تذکرہ ہوتا ہے، تفصیل سے نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جن کا ذکر ہوتا ہے غیر معصوم میں، جناب ابو طالب علیہ السلام، غیر معصوم سلوات دیجیے، غیر معصوم. میں نے اس لیے کہا کہ 14 معصوم کے زمرے میں نہیں آتے، لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب انسان کردار پہ نظر ڈالے گا تو خود بخود کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ معصوم ہی نظر آتا ہے. لیکن جب ہم معصوم کی قید لگا لیں تو مراد ہے 14 معصومین سے جو باہر ہیں، 14 معصومین کے جو علاوہ جناب ابو طالب کا ذکر بہت ہوتا ہے، اس کے علاوہ کبھی کبھی جناب ہاشم کا ذکر. خیر ہم نے تو تفصیل سے کیا جناب عبد المطلب اور جناب ہاشم کا، کچھ اور بھی کرے گا جس کا ذکر صرف برسبیل تذکرہ آ جاتا ہے، صرف ایسے آ جاتا ہے جو جناب جعفر طیار مثلا. تو ہم یہ بتانا چاہیں کہ صرف جناب ابو طالب نہیں، ائمہ طاہرین نہیں، بلکہ جناب ابو طالب کی آغوش میں ہی حضرت علی نے بھی پرورش پائی ہے، جناب ابو طالب کی آغوش ہی میں جناب جعفر طیار نے بھی پرورش پائی ہے. اللہ ذرا سا آپ کو تعارف کرا دوں کہ جناب جعفر طیار کا علمی مقام کیا ہے. ہم یہاں سے آج بات شروع کریں گے. موضوع ہے ائمہ طاہرین کی علمی تحریکیں، وہ تو کل سے بات چلے گی، لیکن مقدمے کے طور پہ، ثواب کے طور پہ یہ ہم سے خوش رہے وہ شخصیت و ہستی، جب ان کا علمی مقام سمجھ میں آ جائے گا تو بات ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ائمہ طاہرین اس زمانے میں، ان جاہلوں کے دور میں کیوں گھروں میں بیٹھ گئے، ان کا مقام کیا تھا اور جس معاشرے میں وہ مبعوث کیے گئے تھے ان کا مقام کیا تھا. جناب جعفر طیار کی وہ ہستی ہے کہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے بعثت کے یعنی وہ جو مکی زندگی ہے اس کے سب سے بڑے مارکے کے لیے علمی مارکے کے لیے انتخاب کیا تھا جناب جعفر طیار کا. وہ جو علمی مارکہ علمی میدان ہے اس کا ہم ابھی بات کریں گے تھوڑی دیر آگے چل کے تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ اشارہ کر رہے ہیں تو اس دور کا سب سے بڑا علمی مارکہ سر کیا سر کرنے کے لیے پیغمبر نے انتخاب کیا تھا اپنے استجداد بھائی کا. یعنی کے سوا کوئی اس مارکے کو فصاحت اور بلاغت سے اس مارکے کو کوئی سر کرنے والا تھا ہی نہیں, کیونکہ ان کے مقابلے پر جو قریش نے بھیجے تھے کئی روز کی میٹنگ کرنے کے بعد فصیح ترین جو افراد کا انتخاب کیا تھا اور ان کے لیے بھی یہ شرط لگا دی تھی, یعنی عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص ان دو کو بھیجا گیا تھا. ابھی تفصیل آ جائے گی, بچے جو نہیں سمجھ پا رہے بات کو میری وہ سمجھ لیں گے, اشارہ کر رہا ہوں تاکہ مقدمہ بن جائے. ان دو افراد کا انتخاب ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کے قوم باطل میں ان کے گمان میں ان دونوں سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی بھی نہیں تھا قریش, اور انہیں بھی یہ کہہ کر بھیجا گیا کہ پہلے تمام وزیروں کو نجاشی کے تمام درباریوں کو تحفے تحائف دے کے خاموش کر دینا اور انہیں یہ کہہ دینا کہ انہیں بولنے کی اجازت نہ دے. یعنی جعفر طیار کو جناب جعفر کو دربار میں بولنے کی اجازت نہ دے. اتنی انتخاب کے بعد بھی یہ نصیحتیں کر کے بھیجا کہ دیکھو دربار میں نجاشی کے جعفر کو بولنے مت دینا, کیونکہ اگر جعفر نے بولنا شروع کیا تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں بھی, اور جیسا کہ مزاج ہے آپ جانتے ہیں ہمارا کہ ہر واقعے کو ہر مجلس کو ہم موجودہ صورتحال کے تناظر میں پڑھیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ میسج, کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ پورا کا پورا میسج آپ کی سماعتوں تک پہنچتا رہے, مگر انسلامی امور سے متعلق دو چار باتیں ضروری ضروری, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تلوار کے لیے بلند آواز سے بڑھا دیکھیے, ہمیشہ کی طرح جب محرم آتا ہے تو محرم سے پہلے ایسی فضا بنا دی جاتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ پوری سازش, کیونکہ ظاہر ہے کہ مجلسوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, جلوسوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, عزاداروں کو جھگڑے سے کوئی دلچسپی نہیں, عزاداروں کو ایک ہی چیز سے دلچسپی ہوتی ہے وہ ہے مجلس اور ماتم. لہذا لوگ قریب آئیں گے, جب لوگ مجلسوں میں جائیں گے لوگ جلوسوں میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پیغام حسینیت پھیلے گا, اہل بیت کا پیغام جائے گا پہنچے گا. لہذا فضا ایسی بنا دی جائے, ایسے کرفیو کے ماحول میں ہو محرم کہ کوئی مجلس کے قریب پھٹکنے کی سوچے بھی نہیں, جلوس ایسے نکلے کہ چاروں طرف دکانیں بند, مکان بند, لوگ محصور گھروں میں, آرمی رینجر پولیس سب لگی ہوئی ہو, پورے پاکستان کی حالت ہو. یہ پورے پلاننگ کا حصہ ہے, یہ حفاظتی اقدام نہ سمجھیے آپ, یہ پلاننگ کا حصہ ہے تاکہ کوئی قریب جان ہی نہ پائے. مجلسوں میں دھماکے ہوں گے تو مجلس کے قریب دوسرا جائے گا نہیں, وہی جائیں گے جنہیں مرنے کا شوق ہو یا جنہیں شہادت کا شوق ہے وہی جائیں گے نا. لہذا سب کو کاٹ دیا جائے, پیغام حسینیت پہنچنے نہ پائے. لہذا اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر سال محرم سے پہلے ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ محرم نہیں آنا پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور ایک میٹنگ دو میٹنگ یہاں میٹنگ وہاں میٹنگ, ہر پارٹی میٹنگ کر رہی ہے, پولیس میٹنگ کر رہی ہے, رینجرز میٹنگ کر رہی ہے, آرمی میٹنگ کر رہی ہے, سیکرٹری صاحب میٹنگ کر رہے ہیں, گورنر صاحب, سارے کے سارے میٹنگوں میں اپنی لگے ہوئے, وزیر اعلیٰ صاحب, ہر آدمی فرض سمجھتا ہے ایک میٹنگ کرنا, میٹنگ کرنا وہ اپنے پر واجب سمجھتا ہے کہ میٹنگ نہیں کی تو پتہ نہیں میری کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی, اور ساری میٹنگوں میں زور امن و امان پر ہوتا ہے. اور الحمدللہ جو انتظامات سال گزشتہ محرم کے ایام تک کیے گئے اب بھی لگ رہا ایسا ہے کبھی اچھے انتظامات ہوئے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود امکان تو ہر چیز کا موجود ہے نا, کوئی بھی واقعہ کسی بھی وقت کہیں بھی ہو سکتا ہے, پھر کیا کیا جائے؟ بھائی سارے انتظامات کے باوجود بھی کچھ ہو گیا پھر کیا کیا جائے؟ میں نہ آپ کو ڈرانے آیا نہ ہولانے آیا, میں تو ایک بالکل واقعیت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. تو بھائی آپ گھروں سے نکل آئے, پہلی محرم ہو گئی, آٹھ ربیع الاول تک آپ گھروں سے باہر رہتے ہیں تقریباً, یا مجلس ہیں یا شب داری ہیں یا جلوس, ایسے ہی ہے نا. اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہت اچھے رہیں گے, انتظامیہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ حالات اچھے رہیں, اچھی بات ہے اگر اچھے رہے حالات بہت اچھی بات, لیکن فرض کر لیجئے کہ حالات خراب ہو گئے تو, بھائی فرض کر لیجئے دشمن نقصان پہنچانے کے در پہ ہوئے تو فرض کر لیجیے, کیونکہ ظاہر ہے ہجوم کی صورت میں مجلسوں میں لوگ آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں, کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو کیا عزاداری پہ کوئی فرق پڑنا چاہیے؟ بات ختم ہو گئی. نہ میں کوئی گارنٹی دے سکتا ہوں, نہ آپ اور نہ دنیا کا کوئی فرد یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کوئی بھی. تو اتنی امتحانات سے گزرنے کے بعد ہمیں ویسے ہی اس بات کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے کہ کتنا ہی بڑا سانحہ کیوں نہ ہو جائے, سانحے کا مطلب ہی تشیعوں میں یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں پہلے 100 آدمی ہوتے تھے تو حادثے کے بعد وہاں 10,000 آدمی ہوں گے. حادثے کا مطلب ہی لہذا ذہنی طور پہ تیار رہے, حواس اپنے قابو میں رکھیں, بالکل افواہوں پہ بس کان نہ دھرے. ایک نے آگے خبر دی تھی, بھائی سنا ہے ملیر میں یہ ہو گیا, انہیں نے آگے کہہ دیا سنا ہے کا لفظ بھی ہٹا دیا, دوسرے نے اس نے کہا ملیر میں ایسا ہو گیا, اور تیسرے نے زخمی کو مقبول میں تبدیل کر دیا, اس نے کہا 4 زخمی, اس نے کہا 4 ایکسپائر ہو گئے, صحیح ہو گئے. تو یہ جب تک تصدیق نہ ہو جائے کسی خبر کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں, اپنے حواس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے. ہمیں مجلس کرنی ہے, ہمیں عزاداری کرنی ہے, ہمیں جلوس اٹھانے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہمیں کرنا ہے. اب تک کیا کہ نہیں کیا, پوری دنیا نے دیکھ لیا مجلسوں پہ کوئی اثر پڑا نہیں پڑا, جلوسوں پہ کوئی اثر پڑا نہیں پڑا, اور رونقیں بڑھ گئیں, اور مجلسوں کی تعداد بڑھ گئی, اور جلوسوں کی تعداد بڑھ گئی. تو جب یہ طے ہے کہ ہمیں کرنا ہے اپنا کام اور انہیں کرنا ہے اپنا کام, جس کا رشتہ ناتا جہاں سے ہے وہ اسی کی سنت پر چلے گا, تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ہمیں تو کرنا ہے, ہمیں کرنا ہے, حالات جیسے بھی ہو جائیں ہمیں کرنا ہے. ہمارے لیے بچت کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں, ہم صدیوں سے انہیں حالات سے گزر رہے ہیں, اور جب تک دنیا ہے ہمیں ایسے ہی چلنا ہے. وقتی طور پہ کہیں حالات بہتر ہو جائیں تو ہو جائیں, کیوں کہ جب تک حق ہے باطل بھی مقابلے پر تو ہے نا, باطل ہے. تو پھر آپ کا یہ سوال کرنا کہ کب تک ہوتا رہے گا, میں کیا بتاؤں آپ کو کب تک ہوتا رہے گا, مجھے کیا معلوم کب تک ہوتا رہے گا. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اگر آپ حسینی ہیں, حسینیت پر ہیں, تو قیامت تک ہوتا رہے گا. جگہ بدلتی رہیں گی, شہر بدلتے رہیں گے, نام بدلتے رہیں گے, کردار وہی کے وہی رہیں گے. آپ حسینی رہیں گے اور جو یزیدی ہے وہ یزیدی رہے گا. زندہ باد. تو بات یہ ہے, میں شیعہ سنی کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں حسینی اور یزیدی, جو بھی حسینی, جہاں جہاں آپ صبح اخبار پڑھ لیجیے گا کہ ہر مکتب فکر کے لوگ جو باغ حسین کو مانتے ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں, آپ مجلس کہتے ہیں وہ محفل حسینی کہتے ہیں, مناتے ہیں. کیوں؟ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں حسین کے ساتھ. تو یہ اعجاز ہے عزاداری کا, یہ اعجاز ہے ذکر حسینی کا. اور آپ اب تو آپ عادی ہو جائیے, اب تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ شہیدوں کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا, نہیں جاتا. کیسے؟ ابھی آپ دیکھیے ان شہدا نے کیا کام کیا, آپ نے دیکھا, برسوں گزر گئے, صدیاں گزر گئی ہمیں یہ بتاتے ہوئے کہ بھائی یہ جلوس تمہارے خلاف نہیں یزید کے خلاف ہے, یہی کہہ رہے ہیں نا. نہیں سمجھ میں آتی بات, ہم کہے جا رہے ہیں کہ یزیدیت کے خلاف جلوس ہے, یزیدیت کے خلاف جلوس ہے, یزیدیت کے خلاف احتجاج ہے, بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن اب اپنے جوتے پڑے تو خود ہی سمجھ میں آ گئی. اب کہہ رہے ہیں نہیں جلوس اٹھانا ہے, کسی نے اعتراض کیا بھائی محرم میں, کہا محرم تو ہے یزیدیت کے خلاف احتجاج. تو آپ نے دیکھا یہ ہے شہیدوں کے خون کا اعجاز. کبھی گمان بھی مت کرنا کہ جو راہ خدا میں مار دیے جائیں وہ مر گئے, قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں. تو انہوں نے مر کے یہ تو دنیا سے منوا لیا نا کہ محرم میں جو جلوس اٹھتے ہیں وہ ظلم کے خلاف ہیں, وہ یزیدیت کے خلاف ہیں. آج جب تمہیں ضرورت پڑ گئی تو تم نے مان لیا بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی مناظرے کے. زندہ مرزا. اطمینان رکھیں، ایک ایک کر کے ہر چیز کو مانتے چلے جائیں گے لوگ ظلم کے خلاف. چلیے مان لیا نا آپ نے کہ ظلم کے خلاف احتجاج کا مہینہ ہے، یزیدیت کے خلاف احتجاج کا مہینہ ہے. اب دوسری بات آ جائیے انتظامیہ کی طرف، یہ تو تھا آپ کے لیے پیغام کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہو جائے، ہم رہیں نہیں رہیں، آپ رہیں نہیں رہیں، ہمارے یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں یہ علم اٹھائیں گے، یہ ماتم کریں گے، یہ مجلس کریں گے، ہمارا اور کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا ہے عزاداری کا مسئلہ. اسی عزاداری کے گرد ہماری ہر چیز گھومتی ہے، ہماری پالیسی، ہماری سیاست، جو بھی کہیے وہ عزاداری کے اندر گھومتی ہے. ہم عزاداری کو اپنی سیاست میں نہیں گھماتے، ہم دین کو اپنی سیاست میں نہیں گھماتے، ہم سیاست کو دین کے اندر رکھتے ہیں. یعنی دین دیکھتے ہیں پہلے کہ دین کے تحت ہے یہ بات یا نہیں، تو قبول ہے، اگر دین سے باہر ہے تو ہمیں قبول نہیں. تو بس یہ میں چیز آپ کے لیے تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں ماتم کرنا ہے، ہمیں مجلس چلنی ہے، ہمیں حسینی پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے، چاہے جس طرح سے بھی پہنچائے. اب آ جائیے انتظامیہ کی طرف، بہت اچھے انتظامات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں. صرف ایک مسئلہ تھوڑا سا یہاں پہ میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جس انداز میں کہہ رہا ہوں انتظامیہ اسی انداز میں اس مسئلے کو سمجھ بھی لے گی اور اوپر پہنچا بھی دے گی. کہ دیکھو مجلس ہونے سے جھگڑا نہیں ہوگا، مجلس نہ ہونے سے جھگڑا ہوگا، مجلس ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، مجلس نہ ہونے سے بہت کچھ ہوگا. لہذا ساری باتیں آپ نے مان لی، ہماری مان لی گئی کل بھی اور اس سے پہلے بھی، ہم لوگ دورہ کر کے بھی آئے جیل کا اور بڑے پیار سے بہت محبت سے ہر بات آپ کو سمجھا دی تھی کہ دیکھیں انہیں بیرک دے دیجئے، انہیں عزاداری کرنے دیجئے، انہیں ماتم کرنے دیجئے، انہیں مجلس کرنے دیجئے، کچھ نہیں ہوگا. مان لیا سب کچھ، ٹھیک ہے صاحب، سب چیز طے ہو گئی، مجلس بھی ہوگی، بیرک بھی دے دی. ایک چیز پہ آ کے پھر وہی دیور و کیسے والا انداز، سوئی اٹک گئی کہ ساری چیزیں مان لی تو پھر ہم کیا. تو بھائی آپ ہماری بات نہیں مانو، آپ یہ سوچو کہ یہ حسینی دربار کی خدمت ہے، آپ ہماری بات نہیں مانیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ کیا حصہ لے سکتے ہیں عزاداری کی خدمت میں. تو ہوم سیکرٹری صاحب آپ تک یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہو گیا آج ہمارے لیے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن آپ مجلس پڑھنے والے کو اندر نہیں جانے دے رہے. تو نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. ہم کیا کریں گے؟ آپ ہمیں جانے نہیں دیں گے مجلس پڑھنے اندر، ہم گرفتار ہو کے چلے جائیں گے، پھر کیا کر لیں گے آپ؟ ہم گرفتاری دے دیں گے، ہم وہاں پہ جا کے ماتم کریں گے، آپ خود ہمیں جیل کے اندر ڈال دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ایک ہی جگہ 15 ذاکر ماں پہنچ جائیں گے اندر، 15 خطیب پہنچ جائیں گے، ہر بیرک میں مجلس ہوگی، پھر اندر کیا صورت حال ہوگی؟ لہذا یہ جیل مینول کے مطابق ہمارے آئینی حق ہے، جہاں سب کے علماء وہاں ہر جمعے کو جاتے ہیں اور اندر مدرسے کھولے ہوئے ہیں آپ کی سرپرستی میں، وہاں ہمارا عالم بھی جائے گا مجلس پڑھنے کے لیے جائے گا، وہ مجلس میں ذکر حسین کرے گا. آپ بھی سن لیجئے گا بیٹھ کے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. آپ مجلس کرنے دیں گے، مجلس تو ہو رہی ہے روزانہ، اس سے آپ اطمینان رکھیں، بات ہے پڑھنے والے کی. آپ پڑھنے والے کو جانے دیں گے تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرے گا، آپ نہیں جانے دیں گے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی، آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، دونوں کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. لہذا وہ جو آج آپ نے سارا دن سال مٹول میں اپنی روایتی کاغذی کاروائی میں گزارا کہ میں اس سے رپورٹ مانگوں، وہ اس سے رپورٹ مانگے، یہ رپورٹیں سب اپنے پاس رکھیے آپ. ہمیں معلوم ہے کہ جب کوئی کام آپ کو کرنا ہوتا ہے تو رات کے 12 بجے بھی، 1 بجے بھی، 2 بجے بھی سب کام ہو جاتے ہیں. جیل سے رپورٹ مانگی گئی ہے، ہوم سیکرٹری صاحب رپورٹ مانگے اور سپرنٹینڈنٹ جیل 4 گھنٹے تک رپورٹ نہ بھیجے تو مجھے بتائیے کیسا سپرنٹینڈنٹ رہ سکتا ہے جیل کا؟ ہوم سیکرٹری اس سے رپورٹ مانگ رہا اور وہ رپورٹ نہیں دے رہا. بس معلوم ہوا کہ رپورٹ نہ دینے میں بھی آپ کی منشا شامل ہے، ورنہ ہو سکتا ہے بھلا ایسا کہ آپ رپورٹ مانگے اور وہ گھر میں سو رہا ہو، آپ رپورٹ مانگے اور کیسا وہ موجود نہیں ہے، ایسا کبھی ہوا؟ ایسا نہیں ہوا. لہٰذا یہ ٹال مٹول اور یہ کہانیاں بچوں کی ہمیں نہ سنائیے اور یہ صبح یہ کام ہو جانا چاہیے. جو عالم جائے گا آپ کو دیکھ لیں گے کہ وہ کیا پڑھتا ہے، سن لیجیے، آپ کو بھی شاید 2-4 اچھی باتیں معلوم ہو جائیں. آپ نے کیا سمجھا کہ یہ بھی وہاں جا کے فتوے لگائے گا؟ فتوے لگانے والوں پر تو کوئی پابندی نہیں، وہ تو ویسے ہی جا رہے ہیں. پابندی ان پر ہے کہ جو ذکر حسین کریں. تو ذکر حسین شیعوں کا نہیں ہے, ذکر حسین رسول کا ذکر ہے. ذکر حسین تمام عالم اسلام کی میراث ہے. لہذا آپ سے ابھی ہم گزارش کر رہے ہیں, پھر دوسرا لہجہ بھی ہمیں آتا ہے. ہم نے تو بتا دیا آپ کو کہ ہمیں سب طریقے آتے, ہم جلوس وہاں پہ لے جائیں گے, آپ خود ہی ہمیں گرفتار کر لیں گے, ہم اندر جا کے مجلس پڑھنا شروع کر دیں گے, بات ختم ہوگی. یہی جب آپ ایسے کریں گے تو ہم پھر ایسے کریں گے. لہذا جو کام بہت آسانی سے جو آپ کے فائدے میں, ہم آپ کے فائدے میں کہہ رہے ہیں, آپ کے فائدے میں, کہ وہاں ایک ذاکر جائے گا, آدھے گھنٹے کی مجلس پڑے گا, واپس آ جائے گا, ان قیدیوں کی تسلی ہو جائے گی, ان قیدیوں کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہمیں بھی جیل میں اتنے ہی مذہبی حق حاصل ہیں جتنے مذہبی حق دوسروں کو, حتیٰ کہ عیسائیوں کے لیے بھی جاتا ہے وہاں ان کا پادری, کہہ لیجیے جو بھی کہہ لیجیے, پڑھانے کے لیے اتوار کو. تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کے لیے کوئی اور قانون, ہمارے لیے کوئی اور قانون. تو ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے ہم نے یہ بات کی ہے اسی طرح آگے پہنچ جائے گی, ورنہ بھائی 10 دن تو ہمارے ہیں ہی ہیں. اور اگر ہم نہ ہوئے, فرض کر لیں, مجھے تو خود نہیں پتا اپنا, تو کوئی بات نہیں, میری جگہ جو آئے گا وہ بھی یہی بات کرے گا. ویسے آج ہر جگہ سے یہی بات ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. لہذا بہتری سب چیز میں آپ کی بھی ہماری بھی, کہ بہت اچھے طریقے سے ان مجالس کو وہاں منعقد کرایا جائے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اور بس آخری اپیل آپ سے یہ, ہر سال کی طرح پولیس کے سپاہی, رینجرز کے سپاہی, ہمارے اسکاؤٹس کے بچے, ٹریفک پولیس, ان سب کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے گا. یہ آپ کے لیے یہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں تاکہ آپ سکون سے بیٹھ کر مجلس سن سکیں. جہاں جو گاڑی کھڑی کرنے کو کہے وہاں گاڑی کھڑی کیجیے. ٹریفک پولیس اور ہمارے اسکاؤٹس بچے, پولیس رینجرز, ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے. تھوڑا سا آپ کو پیدل تو چلنا پڑے گا, لیکن اتنا سوچ لیجیے کہ اگر آپ سب کی گاڑیاں دروازے پہ کھڑی ہو جائیں تو کیا ہوگا. لہذا منظم ایک نظم و ضبط کی طرح, منظم قوم کی طرح تعاون کرتے رہیے گا انتظامیہ کے ساتھ. اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. تو جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آج ابتدا وہاں سے کرنی ہے مجھے, ائمہ طاہرین کی تحریک کو سمجھنے کے لیے مقدمہ, تھوڑا سا تمہیدی گفتگو. آج یہ معلوم ہو جائے آپ کو کہ ان کا ذکر تو ہم ائمہ طاہرین کا مسلسل سنتے ہیں, لیکن یہ حق ہے ان ہستیوں کا کہ جنہوں نے خود جو باعث بنے ائمہ طاہرین کے علم کے تعارف کا, علم کے تعارف کرایا کہ ہمیں دیکھو ہم غیر معصوم ہیں, ہمیں دیکھو ہم امام نہیں ہیں, ہمیں دیکھو ہم پیغمبر نہیں ہیں. ہمارے مارکے سمجھ میں آ جائیں گے تو میں ائمہ طاہرین کے علم کی منزل بھی سمجھ میں آ جائے گی. زندگی جب تنگ ہوئی مکے میں, جینا دوبھر ہو گیا, جاہلوں کے درمیان جینا تنگ ہو گیا. لہذا رسول نے حکم دیا کہ دو دو چار چار کر کے ہجرت کرو. کہاں جائیں؟ یمن نہیں جا سکتے, شام نہیں جا سکتے, کیونکہ کسی نہ کسی انداز میں قیصر و کسریٰ وہاں پر حاکم. لہذا رسول نے حکم دیا کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ, جو ابھی ایتھوپیا آج کا کہلاتا ہے, حبشہ کی طرف چلے جاؤ. وہاں کا جو بادشاہ نجاشی ہے وہ رحم دل ہے, دین وسیحت پہ وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا. چار چار پانچ پانچ چھ چھ کر کے نکلنا شروع ہوئے اور جناب جعفر طیار کو ان کا سردار بنا کر بھیجا, جعفر ابن ابی طالب, جو عین جوانی کے عالم. مولا کائنات کا سن 14-15 سال اور جناب جعفر طیار کا سن مبارک 26-27 سال, یعنی جوانی وہ بھی, انہیں سردار بنا کے بھیجا. اور یہ جو میں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے روایت, صرف ابن شام کہ جو خود ابن اسحاق کو اس نے اسی میں جمع کیا, سیرت ابن اسحاق کو, اس کی راوی ہے ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا. صلوات بھیجیے محمد. سیرت ابن اسحاق میں آپ سے ہی نقل کیا جاتا ہے, جناب ام سلمہ نقل کرنی ہے پوری روایت کہ ہم اطمینان سے رہے اب شامل اور عبادت کر رہے خدا واحد کی. یہاں مکے میں میٹنگ ہوئی, بیٹھ گئے کہ یہاں ہم نے تنگ کیا, یہ تو آگے نکل گئے 82-83 افراد. انتخاب کیا گیا, دو افراد کو چنا گیا, عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص, اور قیمتی ترین ان کو ہدایت دیے گئے کہ تمہوں پہلے جا کے وزیروں کو قابو میں کرنا, وزیروں کو تحفے دو گے تمہارا کام جلدی ہو جائے گا. لہذا افسروں کو, بیوروکریسی کو, وزیروں کو ان سب کو تحفے چاہے جتنے دے سکتے ہو دے دینا, ان کو اپنا حامی بنا لینا اور بتا دینا کہ یہ ہمارے باغی ہیں, یہ نیا دین ایجاد کیا ہے. بھائی تمہارے دین میں چلے جاتے تمہارے دین میں بھی نہیں گئے, ہمارے دین سے بھی باہر اور تمہارے دین سے بھی باہر, لہذا ان کو ہمارے حوالے کر لیں, ہم لے جائیں گے ان کو. دین کی تحفوں کے ساتھ یہ دونوں حضرات پہنچے حبشہ اور وہی کام کیا. پہلے ان کے درباری ملاؤں کو, وزیروں کو, افسروں کو ان کے ساتھ میٹنگیں کی, ان کی دعوتی کی, قیمتی تحفے تحائف دیے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بادشاہ کی خدمت میں بھی یہ قیمتی تحفے دبا کی ہوئی کھاد اونٹ کی یہ پیش کریں. ان کو حامی بنا لیا, کہا کہ ہمارے کچھ احمق, ترجمہ یہی ہے غلمان صفحہ کا, کہ احمق چھوکرے, احمق لڑکے, لڑکے تو ذرا مؤدب لفظ ہے نا, احمق چھوکرے کے نام نے ترجمہ کیا ہے مترجمین نے اس کا, کہ احمق چھوکرے یہاں آ گئے اور نئی نئی باتیں کرتے, ہمارا دین بھی چھوڑ دیا اور تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہو, نیا دین ایجاد کر لیا انہوں نے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حوالے کر, کیا اس کی اجازت تو بادشاہ دے سکتا ہے, کہ بس تم بادشاہ کے پاس ہمیں لے چلو, لیکن اتنا اہتمام کرنا کہ یہ بات نہ کرنے پائیں بادشاہ کے سامنے, یہ بادشاہ کے سامنے بات نہ کرنے پائیں. تحفے تحائف تو لے ہی چکے تھے, تو تحفے تحائف لینے کے بعد انسان کی زبان اب کی کہاں رہتی ہے, غدموں کی زبان, لہذا دور رہو, ایسے دروازوں سے بھی دور رہو, ایسی چوکھٹوں سے بھی دور رہو کہ جہاں زبان کا سودا ہونا, زبان کا سودا نہیں ہونا چاہیے, ایسی چوکھٹ پہ نہ جاؤ, ایسے دروازے پہ نہ جاؤ. کیوں؟ ہمارا دربار ایک ہی دربار ہے, اس دربار سے وابستہ رہو. جب مدد کی ضرورت پڑے تو پہلے دیکھو, ڈھونڈو, غور کرو کہ کس سے مدد مانگوں. انسان سوچتا ہے کہ جو سب سے زیادہ طاقت والا ہو اس سے مدد مانگوں, تو پھر گھوم پھر کے نظریں ٹکتی ہیں پھر حسین کے دربار میں, کہ اگر حسین سے بڑا کوئی مددگار ہوتا تو میں اس کے در پہ سر جھکاتا. تو جب مدد مانگنا ہی ٹھہرا تو حسین سے کیوں نہ مانگوں, جب سر جھکانا ہی ٹھہرا تو علی کی بارگاہ میں اپنا سر کیوں نہ جھکاؤں, جب فریاد کرنا ہی ٹھہری تو پھر اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کیوں نہ کروں, اپنے جیسوں کے سامنے کیوں جھکوں. میں طاقت کے سامنے جھک کے میں بھی طاقت کے سامنے جھک رہا ہوں, اگر حسین سے بڑی کوئی طاقت ہے تو لیا میں اس کے سامنے جھک جاؤں گا. زندہ باد, زندہ باد. تحفے تحائف دے دیے گئے, زبانیں بند کر دیں گی, بڑے خوش ہو گئے درباری, ارے ہم اب تو اچھی طرح سے تمہارا مقدمہ آگے پیش کریں گے. وہی فائلیں آگے جاتی ہیں نا جن کے پہیے لگے ہوتے ہیں, لہٰذا وہ کب ہم پیش, سب سے پہلے تمہارا مقدمہ. اور ادھر اب دیکھیے آپ, جناب ابو طالب کو خبر ملی کہ یہاں سے یہ دو گئے ہیں نجاشی, نجاشی کے نام خط لکھا جناب ابو طالب نے, حوالہ دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تیرے حصے میں بہتری لکھی ہوئی ہے, اللہ نے تجھے رحیم بھی بنایا ہے, کریم بھی بنایا ہے, تیرے دل میں رحم بھی, تو مہربان بھی. میرے کچھ لوگ, میرے خاندان کے کچھ لوگ تیری طرف آ رہے ہیں اور تیری طرف کسی کے بھیجا ہے, یہ ان مہاجرین کی بات کر رہے ہیں جناب ابو طالب, اس لیے بھیجا ہے کہ ہم نے تجھے مہربان پایا, وہ تیری مملکت کو یا تجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, وہ ایک گوشے میں سکون سے رہنا چاہتے, ان کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے ان کی بات ضرور سن لینا. یہ نجاشی کو خط لکھا, اتنا اعتماد ہے جناب ابو طالب کو اپنے لخت جگر جعفر پہ, ان سے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ان کی بات ضرور سن لینا, ہم نے تجھے مہربان پایا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے تیرے حصے میں فضیلت اور بہتری ہے. یہ خط پہنچ چکا ہے, نجاشی نے خط پڑھ لیا کہ ہاں میرے پاس کچھ مہمان آئے ہیں. اب جب یہ مقدمہ پہنچا تو نجاشی ذہنی طور پر تیار ہے, عمرو بن العاص نے گفتگو شروع کی, ایھا الملک انہ قد زوا الی بلدک منا غلمان صفہا, اے بادشاہ تیرے شہر کی طرف ہمارے کچھ احمق چھوکرے آئے ہیں, فارقوا دین قومہم, جو اپنے دین اپنی قوم کے دین کو چھوڑ چکے ہیں, ولم یدخلوا فی دینک, اور تیرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے, ابتدعوا بدین, ایک نیا دین, ایسا دین کہ جس کی ابتدا خود ہی نے کی ہے, وَجَاءُوا بِدِينٍ اِبْتَدَعُوهُ، ایک ایسے دین پر آگئے جس کی ابتدا انہوں نے خود کی. لَا نَعْرِفُهُ وَلَا أَنْتَ، اس دین کو نہ ہم جانتے نہ تو جانتے. اپنے خیال میں اس نے بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ تقریر کر ڈالی کہ کیسا دین، یعنی اس کی ہمدردیاں بھی لے لی کہ بھائی تمہارے دین میں بھی چلا جاتا کوئی بات نہیں، نہ ہمارا دین نہ تیرا دین، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اور ان کو موقع مال نہ دینا بات کرنے کا، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان باغیوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، ان کو ہمیں دے دے سب کو. نجاشی نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کے وزیر بھی چیخنا شروع ہو گئے، بس آپ فیصلہ کر دیں، ہم جانتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں، ان کو آپ ان کے حوالے کر دیں. بادشاہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو حاضر کیا جائے، میں ان سے ان کے دین کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ان کے دین کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. اور یہاں خبر ہو چکی ہے، جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ ہم سب گھبرائے ہیں کہ یہ دونوں کو جانتے ہیں، عبداللہ ابن ربیعہ اور عمرو بن العاص کیا چیز ہیں. زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، اسلام بعد میں قبول کر لیا اور بات اس وقت کی بات کر رہا ہوں، بعد میں بھی جو کارنامے وہ تاریخ میں تحریر ہے، اس پر جانے کی ضرورت نہیں مجھے. جانتے ہیں کہ یہ دونوں کیوں آئے، گھبرائے ہیں. اور جب بلاوا پہنچا کہ بادشاہ نے دربار میں بلایا ہے، تو جو بلانے آئے تھے کہا کہ تم کیا جواب دو گے، تو جناب جعفر تیار کہتے کہ ہم وہی جواب دیں گے جو ہمارا دین ہے، ہم چھپائیں گے جو ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے، ہم وہی بات کریں گے. تو اس طرح تو تمہیں ان کے حوالے کر دیا جائے گا، آپ جو بھی فیصلہ، جو بھی فیصلہ ہم وہی بات کریں گے. پہنچے، یہ احترام کی بات بتا رہا ہوں آپ سے. جناب جعفر حالانکہ جوان 25-26 سال کی میں جب دربار میں داخل ہوئے، تو بے ساختہ نہ چاہنے کے باوجود نجاشی کھڑا ہو گیا، چہرے کو دیکھ کے کھڑا ہو، اور وہ جو مخالفین بیٹھے تھے وہ بھی کھڑے ہو. اس نے سارے علماء کو بلایا تھا، رہبانیوں کو بلایا تھا، اپنے اہل یعنی کتاب کے جو عالم تھے ان سب کو بلایا تھا، وہ صحیح پہ لے کر آئے تھے. شکر چھا گیا دربار، تمام مہاجرین ایک گوشے میں کھڑے ہو گئے، اور جعفر تیار سب سے آگے. تو پہلا بار تو یہ کیا کہ عمرو بن العاص عبداللہ ابن ربیعہ یہ تو جھک گئے، احترام کے لیے جھکا جاتا ہے نا بادشاہوں کے سامنے، لیکن کہیں بڑوں کے سامنے بھی جھکا جاتا ہے، لیکن کہیں کہیں اللہ کا حکم ہے کہ جھکانا نہیں ہے، غلط جھکنا نہیں. تو جناب جعفر تیار پورا دربار جھک گیا، سیدھے کھڑے، ان کی دیکھا دیکھی سارے مہاجرین بھی سیدھے کھڑے. ایک نے کہا بڑھ کے، دیکھا بادشاہ اس نے آپ کا احترام نہیں کیا. سوال کیا گیا، تم جھکے کیوں نہیں؟ کہ اللہ کے سوا ہماری گردن کسی کے سامنے جھکنے والی نہیں. پوری توجہ میری طرف رکھیے گا تاکہ آپ کا وقت ایک لمحہ بھی ضائع نہ جائے. کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا، احترام میں جھکنا اور بات ہے، یا احترام میں جھکنا اور بات، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ جناب جعفر تیار اتنا شریع حکم جانتے ہیں کہ اگر اس وقت احترام میں بھی جھکا تو لوگ کہیں گے کہ بادشاہ سے ڈر کے جھکا ہے. احترام میں جھکا جاتا بزرگوں کے سامنے، بہت بڑا مرضی ہو اس کے ساتھ، ماں باپ کے سامنے جھکا جاتا، لیکن موقع کی بات ہوتی کہ یہ موقع ایسا تھا کہ جھکتے تو یہ ہوتا کہ شاید خوف سے سیدھے کھڑے رہے جناب جعفر تیار اور ان کے ساتھ. مہاجرتی یہ کون سا دین ہے؟ فارق تم فی ہے قوم کو، کہ جس دین کے بارے میں تم اپنی قوم سے الگ ہو. نجاشی سے سوال کیا جا سکتا ہے یہ کون سا دین ہے؟ ولم تدخلوا فی دینی، اور میرے دین میں بھی داخل نہیں. ولا فی دین احد ھذہ الملت، اور جتنے دین رائج ہیں ان میں سے بھی کسی دین میں داخل نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک دین سے نکلو دوسرے دین میں چلے جاؤ، ایک جماعت سے نکلو دوسری جماعت میں چلے جاؤ، ہونا تو یہ چاہیے. یہ کیسا دین ہے تمہارا کہ تم نے اپنی قوم کو بھی چھوڑ دیا، میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو، اور یہ جتنے رائج ہیں ان میں بھی نہیں، یہ کیا دین؟ اب جناب جعفر تیار نے دو قدم آگے بڑھائے. ایھا الملک، اے بادشاہ، کنا قوما اہل جاہلیت نعبد الاصنام نقطع الارحام، اے بادشاہ ہم اس قوم میں سے ہیں کہ جو اہل جاہلیت ہے، ہم جاہلوں کی قوم میں سے تھے، ہم اسنام کی پوجا کرتے تھے، صنم بناتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے. نعبد الاصنام نقطع الارحام نسیع الجواد، پڑوسیوں کے حقوق بھول چکے تھے. ویات الفواحش وناکل المیتہ, ہم مردار کھاتے تھے, پڑوسیوں کے حق بھول چکے تھے, بدکاریاں کرتے تھے, حرام حلال کی تمیز مٹ چکی تھی, مردار کھاتے تھے. کیا مطلب؟ کھاتے وہی اونٹ بھیڑ بکری تھے. ذبیحہ اگر اللہ کے نام پر نہ ہو, یہی بتانا چاہ رہے ہیں. اس زمانے میں لوگ ذبح کرتے تھے خانہ کعبہ میں, لات کے نام کا, منا کے نام کا, عزہ کے نام کا, اور کسی میں بولنے کی جرت نہیں تھی. جو بولتا تھا وہ دین کا خارج. ورنہ کل المیتا تھا جاتا تیار کے دن مردار کھاتا تھا, وجہ پھر خواہش بدکاریاں کرتے تھے. حتی بعث اللہ الینا رسولا مننا, یہاں تک کہ اللہ نے ہم میں سے بھی ایک رسول کو مبعوث کر دیا ہمارے لیے. حتی بعث اللہ الینا, یہ ہماری حالت ہے. اللہ نے ایک رسول کو ہم میں سے مبعوث کیا. نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ, اور وہ ایسا شخص ہے کہ جسے ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اس کا حسب نسب بھی جانتے ہیں, اس کی سچائی کو بھی جانتے ہیں, اس کی امانت داری کو بھی جانتے ہیں, اس کی پاک دامنی کو بھی جانتے ہیں. اس کو جھٹلا تو نہیں سکتے نا. صادق الامین کو وہ شخص مبعوث کیا, اس نے ہمیں خدائے یکتا کی طرف دعوت دی, ہمیں وحدانیت کی طرف بلایا. ہم جو بتوں کو پوچھتے تھے, ہم جو بتوں کو بناتے تھے, ہم جو پتھروں سے بتوں کو تراش کے ان کی پوجا کرتے تھے, ہم جو اللہ کی عبادت چھوڑ چکے تھے. چھوڑ چکے کا مطلب یعنی تھے اللہ کے عبادت گزار, اللہ کو ہی مانتے تھے, اللہ کا نام ہی نام رہ گیا تھا, باقی سب کچھ کیا کرتے تھے اپنی مرضی سے. تاریخ تاریخ کبھی کبھی سن لیا کیجیے, پسند نہ آئے جب بھی سن لیا کیجیے, شاید کوئی فکر کا دریچہ کھل جائے, شاید کوئی بات سمجھ میں آ جائے. نام اللہ کا تھا لیکن ہم اللہ کے نام کو چھوڑ چکے تھے. ہم بتوں کو تراشتے تھے, انہیں کی پوجا کرتے تھے, انہیں سے مانگتے تھے, حلال حرام کی تمیز مٹ چکی تھی. ہم پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگانے سے نہیں چھوٹتے تھے. جو ہم پر حلال کیا گیا تھا وہ ہم نے حرام کر دیا, جو حرام کیا گیا تھا اسے حلال کر دیا. یہ رسول جو مبعوث ہوا, اس نے ہمیں امانت داری سکھائی, اس نے ہمیں سچ کی دعوت دی, اس نے ہمیں ایک خدا کی طرف بلایا, اس نے ہمیں بت پرستی سے روکا. اور اے بادشاہ, جب ہمیں اس کی سچائی کا یقین ہوا, جب ہم نے اس کا اتباع کیا, اس کی پیروی کی, ہماری قوم نے ہم پر زندگی کو تنگ کر دیا, ہم پر ظلم و ستم شروع کر دیا. یہ چاہتے تھے کہ ہم اسے حلال مانیں جو زمانے جاہلیت میں ہم حلال جانتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ ہم ان تمام طریقوں سے عبادت کو انجام دیں جیسے یہ زمانے جاہلیت میں انجام دیا کرتے تھے. اور جب ہم نے ان کی بات نہیں مانی, انہیں نے ہمارا سوشل بائیکاٹ یوں کہہ دیجیے, مقاطعہ کر دیا, یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیا, ہم پر ظلم و ستم شروع کر دیا. اور ہم اپنے اسی رسول کے حکم سے مجبور ہو گئے تیری سرزمین میں پناہ لینے پر. اے نجاشی, ہم تیرے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں, ہمیں تیری مملکت سے کوئی سروکار نہیں, ہم تیری بادشاہت کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, ہم نے تجھے مہربان پایا, ہم نے تجھے انصاف پسند پایا. انصاف پسند ہونا اور چیز ہے کہ انصاف پسند پایا, تجھے عادل پایا, اپنے رسول کے حکم سے تیرے جوار پناہ لیے اور ہم عبادت کرتے ہیں اسی اللہ کی. اس سحر طاری ہو چکا تھا خطابت کا, شور شرابے کا نہیں, خطابت کا سحر طاری ہو گیا تھا پورے دربار پہ. جناب جعفر کی متاثر ہوا نجاشی, کہتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو خدا کا رسول کہتا ہے اور جو کچھ لایا ہے, کیا اس میں سے کچھ سنا سکتے ہو؟ جناب جعفر کہتے ہیں ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قاف قا یا عین سواد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ, اذ نادا ربہ نداء خفیہ. سورہ مریم کی آیات کی تلاوت شروع کی. جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ نجاشی اتنا رویا کہ اس کی ریش آنسوں سے تر ہو گئی. اللہ بس میں تو آپ کا تقاضا کسی چیز کا نہیں کروں گا, صرف اس بات کا تقاضا کروں گا کہ خاموشی سے توجہ رکھیں. حالانکہ کوئی ذاکر کو کسی ذاکر کو خاموشی پسند نہیں ہوتی. اس وقت جس مقام پہ ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ پوری میری طرف رہے. کہتے سناؤ جناب جاپ دیا نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت شروع کی. جناب میں سلمہ فرماتی کہ نہ صرف نجاشی, وہ جو علماء تھے عیسائی جن کے آگے صحیح کھلے رکھے تھے اس طرح دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ ان کے آنسوؤں سے صحیح پہ بھیگ گئے. اس کے بعد کہتے ہیں نجاشی خدا کی قسم واللہ کا لفظ ہے, واللہ یہ اسی ساتھ سے نکلی ہوئی روشنی ہے, یہ چیز اس چیز سے الگ نہیں جو عیسیٰ لے کر آئے تھے, جو کچھ عیسیٰ لے کر آئے تھے اور جو یہ شخص بتا رہا ہے یہ دونوں ایک ہی ساتھ سے نکلی ہوئی روشنی. اللہ اکبر کے بعد کہتے جاؤ میری مملکت میں تم آزاد نہیں بلکہ محفوظ ہو, تمہاری حفاظت میرے ذمہ ہے. جاؤ جس طرح اپنے مذہبی رسوم بجا لاتے ہو عبادت انجام دینا چاہتے ہو جاؤ ویسے عبادت دو. اور ان دونوں کو کہتا ہے کہ میری سرزمین سے نکل جاؤ, تمہاری کوئی بات میں سننے کو تیار نہیں. تو بات صرف یہ ہوتی ہے کہ حق کو پہنچاؤ تو صحیح, جیسے حق پہنچانے کا حق ہے سچ بات سناؤ تو صحیح, سچ بات میں طاقت ہے اپنی قوت ہے اپنا اثر ہے. جب خود پتہ ہوگا تو دوسرے کو بتاؤ گے, جب خود ہی پتہ نہ ہو تو دوسرے کو کیا بتائے گا انسان. تو رسول نے جب انتخاب کیا تو کیسے آدمی کا اپنے چچا زاد جعفر کو بھیج رہا ہوں, کیوں بالکل ایسے ہی ہیں جعفر تیار رسول کے لیے جیسے علی. فرق یاد رکھیے گا, بس فرق الگ ہے امامت کا اور عصمت کا فرق الگ, لیکن جانتا ہے خدا کا رسول کہ جس طرح میری رسالت کا دفاع علی کریں گے بالکل ویسے ہی میری رسالت کا دفاع جعفر تیار بھی کرے گا. سچ کی طرف بلاتا ہے جھوٹ کی طرف نہیں, جھوٹ کا سہارا ہی اتنا لیا جاتا ہے جہاں علم پر اعتبار نہیں ہوتا, جہاں علم میں نقص ہوتا ہے, جہاں علم میں کمی ہوتی ہے وہاں جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے, جہاں علم ہوتا ہے وہاں جھوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ سچ کی اپنی طاقت ہے. یہ قوت علم دیتا ہے سچ کو. اطمینان سے چلے گا جناب ام سلمہ فرماتے ہیں اب عمر بن العاص تیش عبداللہ ابن ربیعہ سے کہتا ہے کہ کر میں ایک ایسی بات کروں گا نجاشی کے دربار میں کہ میں ان کو جڑ سے اٹھا کر پھینک دوں گا جب دشمن اپنی پر آ جائے. دیکھیے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حربے جو آپ کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں یہ آج کے نئے حربے نہیں, یہ جب سے چل رہے ہیں. وہ حربہ سن لیجیے کیا حربہ استعمال کیا اس نے عبداللہ ابن ربیعہ, جو ایک نرم گوشہ رکھتا ہے, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نرم گوشہ رکھتا ہے کہ اپنے قوم قبیلے کے لوگ کہا او عمرو ایسا نہ کر کچھ بھی صحیح ہے تو اپنی قوم کے لوگ. کہا کہ نہیں خدا کی قسم کل میں ایسی بات کروں گا کہ یہ جڑ سے اکھاڑ پھینک دوں گا. اور پھر دیکھو نجاشی ان کو کیسی سزا دے گا, کیا بات کرے گا تو کہا کیونکہ عیسائی جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا جانتے ہیں یہی عقیدہ تھا. کہا میں ان کو بتاؤں گا کہ تمہارے مذہب کے خلاف باتیں کرتے ہیں, تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا, یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ. یہ ہوتی نا دکھتی رکھ مذہبی جذبات مشتعل کرنے کے لیے, ایک ایسی بات کر دو یہ تو یوں کہتے ہیں تمہارے بڑوں کو, مطلب ہو گیا جھگڑا شروع ہو گیا. تو بھائی ایسا موقع دیتی کیوں, کہنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, ضروری تو نہیں کہ ایسے کہہ دیا جائے. خیر ایسی بات کروں, دوسرے دن پہنچا پھر وقت لیا ایک موقع اور دے دے. کہا کہ نجاشی بات صرف اتنی نہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہیں بلکہ تمہارے دین کے بھی دشمن. وہ کیا دشمن ہیں؟ کب ان کو بلاؤ پھر بتاؤں گا. یہ جناب عیسیٰ کے بارے میں ایسے کلمات کہتے ہیں جو ناقابل قبول ہیں. پھر پہنچے قاصد, چلیے بلا رہے نجاشی, اور مسئلہ یہ فرماتی ناب میں سلمہ کے پھر گھبرا گئے, اب کیا کہا جائے گا؟ جناب جعفر تیار کہتے ہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں, جو ہمیں خدا کے رسول نے دیا ہے وہی ہم نجاشی کو پہنچائیں گے, سزا ملے نہ ملے جو دین ہے وہ بیان کیا جائے گا. برائی کر کے ہی دین بیان نہیں کیا جاتا, اپنے کی اچھائی بیان کر کے بھی دین بیان کیا جاتا ہے. بھائی بھائی نہیں مانتے تو نہیں مانتے, زبردستی کیوں منواتے ہو؟ ہاں برا بھلا کہنا صحیح نہیں ہے, جو نہیں مانتے نہیں مانتے, جب نہیں مانتے جبھی تو دین الگ ہے نا, مان لیتے تو پھر تو سب کا سب ایک ہی ہوتا, اتنا کافی ہے نا. بات پہنچ رہی ہے آپ تک, بات پہنچنا چاہیے, پیغام پہنچنا چاہیے. تو جناب جعفر تیار کو بھی یہی مرحلہ درپیش جو صبح شام آپ کو پیش آتا ہے کہ تمہارے پیغمبر کو برا بھلا کہتے ہیں. جعفر تیار کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جو ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا ہم وہی بتائیں گے. اب سب کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اب ضرور ہمیں سزا دی جائے گی, قید کیا جائے گا. پہنچ کا پوچھو ان سے یہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. نجاشی کہتا ہے کیا کہتے ہیں عیسیٰ کے بارے میں تمہارا رسول کیا کہتا ہے؟ پھر آگے بڑھے جناب جعفر تیار اعتماد سے کہتے ہیں جب انسان بزدل نہیں ہوتا سچ کہنے میں کیسا خوف, کیوں ڈرتے بھائی؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا, سچ کی خاطر ہی مریں گے مر جائیں, لیکن سچ تو بولو, چھپ تو نہ ہو جاؤ, ذلیل تو نہ کرا دو ساری قوم کو, نہیں آتا تو نہ جاؤ, آتا ہے تو جاؤ, سب کو کیوں بھگتنا پڑے صبح سے شام تک؟ جناب جعفر تیار کو ایسے تو نہیں بھیجا رسول نے. آگے بڑھے جناب جعفر تیار کا کیا کہتے ہو عیسیٰ کے بارے میں تم؟ نجاشی نے کہا جعفر تیار کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں بتایا. کیا کہتا ہے تمہارا رسول؟ کہا عیسیٰ اللہ کے بندے, اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر, اللہ کا کلمہ اور روح ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ان پر کتاب نازل ہوئی انجیل, سکتا چھا گیا دربار سے, اپنی آقا کو زمین پہ مار کے کہتا ہے نجاشی خدا کی قسم جتنا تم نے کہا عیسیٰ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں جتنا تم نے کہا, یہ ہے سچ کی قوت. کیونکہ اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا جعفر تیار نے ہر انجام کے لیے, کہنا وہی ہے جو حق ہے. تو نجاشی بھی دیکھ رہا ہے کہ جو اتنے اطمینان سے تیغوں کے سائے میں بات کرے گا, اپنی سچائی پر اتنا یقین ہوگا جبھی تو کرے گا. اور باغ نے لکھا کہ اچھا زمین پہ مارتا ہے بار بار, زخمہ اٹھاتا ہے خاک کا, اور کہتا ہے جعفر جتنا تو نے کہا عیسیٰ کے لیے اس ذرے سے ایک زیادہ بھی نہیں عیسیٰ. یعنی جو بات تو نے کہی جناب عیسیٰ ہوئی. تو ایک مخصوص طریقہ تھا راہبوں کا کہ جب کوئی بات دین کے خلاف ہوتی تھی تو غوغیانے لگتے تھے. اب یہ غوغیانہ لفظ پرانا ہو گیا, نہیں اردو آ گئی, ایسی آوازیں نکالنے لگتے تھے حلق سے اور ناک سے مخصوص قسم کی کہ سب کو پتہ چل جائے کہ دین خطرے میں. نجاشی کہتا ہے کہ ناک سے آوازیں نکالو یا کچھ اور کرو, جو یہ کہتا ہے وہی صحیح, اور ان کے تحفے تحائی واپس کرو, اور میری ممی کیسے نکالو ان دونوں کو, ان کے تحفے تحائی واپس دو. یہ رشوت لے دے کر چاہتے تھے کہ میرا دین خرید لے. خدا کی قسم, اور سنیے وہ تاریخ کا گوشے سے پردہ ہٹا رہا ہوں, جب تک آپ سے اتنا واقعہ تو سنا ہوگا شاید کہیں نہ کہیں آپ نے مختصر انداز میں, لیکن وہ گوشے سے پردہ ہٹانا چاہ رہا ہوں جو آپ تک نہیں پہنچا. کہتا ہے خدا کی قسم جب اللہ نے مجھے میری حکومت واپس دی تو مجھ سے رشوت نہیں لی, میں سے کیسے رشوت لے لوں؟ ایک تاریخی واقعی کی تم اشارہ کر رہا ہے نجاشی, اس کی حکومت چھین لی جس کے چچا نے, جس کے باپ کو قتل کر اس کے 12 بیٹے, 12 کے 12 پاگل نکلے. 12 تفصیلی واقعہ ہے, صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچ جائے. تو اس پر اللہ نے نعمت دی سے اس کی حکومت واپس ملی. تو یہ وہ تھا کہ جب منصب ملا, جب عہدہ ملا, جب مقام ملا, تو اللہ کے احسان کو بھولا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یا بھولا نہیں جب اللہ نے مجھے حکومت دی, کیا مجھ سے رشوت کی؟ میں بھی یہ نہیں کر سکتا. دے دو ان کے تحفے واپس, بگا دو میری مملکت سے. یہاں پر جائیے اطمینان سے رہیے, اور پیغام بھی بھجوا دیا ابو طالب کو. یہ اور بات کسی اور موقع میں بتاؤں گا کہ نجاشی نے اسلام قبول کیا تھا کہ نہیں. نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ کا تذکرہ تو کر دیا مورخین نے, یہ کسی نے نہیں کہا کہ کلمہ پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا تھا. غائبانہ نماز جنازہ کا تذکرہ ہے یار, ہر تاریخ نے لکھ دیا کہ جب نجاشی کی موت کی خبر پہنچی تو رسول نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. ایک کافر کی نماز جنازہ کا نہیں مسلمان ہو گیا تھا, کس نے سنا کلمہ پڑھتے ہوئے اسے؟ اللہ جو سوال جناب ابو طالب کے بارے میں ہے, ارے یہی تو وہ مومن ہیں کہ جن کو کلمہ اسی لیے نہیں پڑھنا تھا تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو تحفظ دیں, مومنین کو تحفظ دیں, رسالت کو تحفظ دیں, توحید کو تحفظ دیں. تمہارے سننے نہ سننے سے کچھ نہیں ہوتا. رسول کی نماز پڑھانا بتا کیوں؟ اگر کلمہ پڑھ لیتا تو بادشاہت جاتی, بادشاہت جاتی تو مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ کہاں رہتی؟ لہذا اگر اپنے ایمان کو چھپایا تو اس لیے کہ مسلمانوں کو پناہ دے. ابو طالب نے چھپایا تو اس لیے کہ رسالت کو پناہ دے. الگ موضوع ہے, نہیں جاتے بات کو یہیں پہ ختم کرتے تبھی جی بھی. اس لیے غیر معصوم کے علم سے ہم نے بات شروع کی کہ اندازہ ہو جائے کہ اس خاندان کا ہر فرد میدان علم میں یکوتار ہے. اپنے دور کا ہر فرد اپنے اپنے مقام پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا. اس لیے میں نے یہ روش اختیار کی کہ ان ہستیوں کے فضائل بھی تو آئے آپ کے سامنے, کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک ایک کے فضائل پڑے جائیں تو پورا اشرہ درکار ہے. تو یہاں سے معلوم ہوگا کہ مولا کائنات کے فضائل کیا ہوں گے, مولا کائنات کا علمی مقام کیا ہوا. کل وہیں سے بات کو آغاز کریں گے جہاں سے یہاں ہوا ہے کہ یہ جعفر طیار کہ جو قربانی دے رہے ہیں. کیا مقام جناب جعفر طیار کا, کتنا بڑا کارنامہ. خیبر کی فتح کی خبر پہنچی ہے ساتھ ہجری میں, خیبر فتح ہوا ہے. جیسے فتح ہوا ہے سنتے آ رہے ہیں آپ, اور بھی سن لیں گے. جس انداز میں بھی ہوا واقعی کی تکرار بھی نہیں جاتا, لیکن خبر پہنچی. اتنے دن سے خیمہ زن تھے مسلمان, ادھر یہ خبر پہنچی اور ادھر یہ خبر بھی پہنچی کہ آپ کا چچا زاد بھائی جعفر حبشہ سے واپس آ گیا. ادھر علی نے خیبر فتح کیا اور ادھر جعفر وہ حبشہ کا خیبر فتح کر کے پہنچا. کتنی مماثلت ہے, کتنے برابر ہیں یہ دونوں کارنامے. آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, خیبر کو تو آپ پڑھتے ہیں, ارے جعفر کے خیبر کا بھی تو ذکر کرو. یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ دونوں خبریں پہنچی ہیں, اور خدا کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خیبر کی فتح کا جشن مناؤں یا جعفر کے واپس آنے کا. پوری قوم کو فتح کر کے حکم رسول خدا کو بجا لا کر جعفر واپس پہنچے. یہ مقام ہے جعفر کا کہ فتح خیبر برابر ہے جعفر کے واپس آنے کے رسول کے لیے. یہ وہ مقامات ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بعض جنگوں پہ نہ روکا کیجیے. جنگ لڑنا ان لوگوں کے لیے مار کے نہیں تھے, جنگیں فتح کرنا ان کے لیے بڑا نہیں تھا, کام نہیں تھا, بلکہ علمی مار کے جو سر کیے ہیں مختلف میدانوں میں اور ایسی قوم میں کہ جو سوال بھی کرتی تھی تو عجیب عجیب طرح کے سوال کرتی تھی، کیا آسمان کے ستارے کتنے، میرے سر پہ بال کتنے، میری بھیڑ بکریاں جو اب بچے دینے والی ہیں ان میں کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں، یہ سوال کرتے تھے علی سے. اب بھی ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی، افسوس کرنے کو دل بھی چاہتا ہے کہ یہی سوال رہ گئے تھے سارے پوچھنے کو. خیر تو یہ مقام ہے جناب جعفر چل کے، بس بات کو میں نے آج ختم کر دیا یہاں پہ، تمہید باندھنا چاہتا تھا، کل کے لیے آمادہ ہو جائیں آپ حضرات، موضوع کو پھر آگے لے کر پڑھیں گے. تمام علوم تین علوم میں تقسیم کیا گیا ہے، دو چار جملے بس کل کے لیے، عقائد احکام اور اخلاق. لیکن ایسی بات تو نہیں، اسلامی علوم کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، عقائد یعنی علم عقیدہ، علم عقائد اصول دین جسے آپ کہتے ہیں، فروع دین کا علم، علم احکام اور علم اخلاق، باقی دنیاوی علوم. تعریف میں غلطی ہوئی ہے، تعریف کرنے میں علوم اسلامی کی غلطی کر بیٹھے لوگ، نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے دنیاوی علوم ہیں ان سب کو خارج کر دیا گیا اسلام سے، کہ دینیات الگ، کیمسٹری الگ، دینیات الگ، فزکس الگ، دینیات الگ، الجبرا الگ. اس لیے ضروری ہے کہ ان علوم کی تعریف کی جائے، پتہ چل جائے کہ جتنے بھی علوم ہیں یہ سب اسلامی علوم کے دائرے میں آتے ہیں، یہ جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا سرچشمہ شاہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، ذات ہے، اور پھر اسی کی نشأت ثانیہ تاریخی اتار چڑھاؤ گے، بات بات کر رہا ہوں ویسے تو ہر امامی کی مقام پر ہے علمی، نشأت ثانیہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور، اور مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ انہیں دو ہستیوں کے ذکر میں یہ ساری مجالس نکل جائیں گی، لیکن آپ کو اشارے مل جائیں گے کہ ہاں صرف جنگیں نہیں لگی، اگر کسی نے اس خیبر کو فتح کیا تو کسی نے حبشہ کے خیبر کو فتح کیا، کسی نے یہاں کربلا بنائی تو کسی نے مکتبے اور مدرسے کی صورت میں کربلا بنائی، میدان بدلتے چلے گئے، جنگ جاری تھی حق اور باطل کی، علمی روپ میں آیا یعنی جعلی علمی روپ میں آیا، مصنوعی لبادہ پہن کر آیا تو وہاں بھی مقابلہ کیا، اور اب تو لبادہ پہننا کوئی بڑی بات ہے نہیں، جس کی مرضی پہن لے اور جس کی مرضی پہنا دے تاکہ اور تماشا بنے، جس کو نو رتن چاہیے ان نو رتن میں سے دو چار کو لباس پہنا کے ان کے ساتھ مذاق کر کے ان کے مذاق اڑا کے اپنے نفس کی تسکین کر لیا کرتا ہے. بڑے عجیب و غریب دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ جہاں کچھ لوگوں کو لبادہ پہنایا اسی لیے جاتا ہے تاکہ اس کی توہین کی جائے اور اس کی آڑ میں اپنے نفس سے امارہ کی تسکین کی جائے کہ دیکھو یہ عالم ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، یہ عالم ہے ان کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں، مزہ دین کا اڑانے کے لیے سارے تماشے کیے جاتے ہیں، ہو رہے ہیں، ہر بات کو خوف کی وجہ سے نہیں کہہ نہیں سکتا، مصلحت نہیں جانتا کہ کیا کیا کھیل آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، ایسی لبادے پہنا کے بس. طویل گفتگو ہو گئی تھوڑی سی آج، لیکن کیونکہ ابتدائی گفتگو انتظامی امور سے تھی اس لیے چند منٹ زیادہ ہو گئے آپ کے ساتھ. یہی مسنودی لبادہ پہنے ہوئے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے ابن زیاد کے ساتھ اور یزید کے ساتھ، فتویٰ دینے والے لوگ یہ سارے مفتی جمع ہو گئے. اولی الامر ہے، خلیفہ ہے، حاکم ہے، جانشین رسول ہے، رسول کی جگہ پر بیٹھ جانے والا شخص کیا جانشین رسول ہو جایا کرتا ہے؟ عالموں کا لباس پہن لینے سے کیا انسان عالم بن جاتا ہے؟ گدھے پر کتابیں لاد دینے سے گدھا عالم بن جاتا ہے؟ کتنے اصول بیان کروں آپ کے سامنے، لیکن جمع ہو گئے کمسل الحمار یحمل اسفارہ کی تصویر بن کر کوفے اور شام میں جمع ہو گئے. مفتیان دین جواب دیا، اپنے نفس کی تسکین کی، ابن زیاد نے بھی، یزید نے بھی، مفتیوں نے فتویٰ دے دیا، علماء نے فتویٰ دے دیا، ہم ایسے تھوڑی لڑ رہے ہیں، انہیں نے کہا ہے تو لڑ رہے ہیں نا، ایسے نہیں لڑ رہے. آگے میدان، پہلی محرم، حسین کا سفیر بھی جو گیا تھا نا، مسلم بن عقیل، چھانٹ کر بھیجا تھا، چن کر انتخاب کر کے حسین نے بھیجا تھا. یہ مسلم بن عقیل کی فصاحت اور بلاغت تھی نا کہ پورا کوفہ حسین کی نیابت میں مسلم کی بیعت میں آ گیا تھا. مسلم کی بیعت کر لیجیے کہ آپ کا ہاتھ حسین کا ہاتھ ہے, ہم حسین کی بیعت آپ کے ہاتھ پر کرتے ہیں. لیکن جانتے ہیں نا کہ جب یہ ہاشمی شیر گرا تھا نرغۂ آدم, جس مومنہ نے پناہ دی تھی, اس نے چاہا تھا کہ چھپا آپ چھپ جائیے, میں بچنے کا راستہ نکالوں. جب للکارا تھا دشمنوں کے سپاہیوں نے دروازے پر آ کے, تو کھڑے ہوئے تھے مسلم بن عقیل اپنی جگہ سے یہ کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہٹ جا مومنہ, تلوار بے نیام کی. کہا کہ اب تک انہیں معلوم نہیں تھا کہ مسلم کہاں ہے, اس لیے میں بچنا چاہا تھا. اب جب دشمن نے مجھے للکارا ہے تو میں ہاشمی شیر ہوں, میں نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی دشمن کو, ٹھوکر مار کے دروازہ کھولا تھا مسلم نے اور مقابلہ کیا تھا, درجہ شہادت پر پہنچا تھا مسلم. اور جب زخموں سے چور ہو کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو جعفر کی یاد دلائی, جعفر کی یاد دلائی. سوال و جواب کے مقابلے میں مسلم نے اسی حالت میں سینہ تھام کر کہا تھا کہ میں خود نہیں آیا, ان کوفیوں نے, ان دغا بازوں نے مجھے بلایا تھا, انہی نے وفاداری کا یقین دلایا تھا, انہی نے جان ساری کا یقین دلایا تھا, یہ بہادر بنتے تھے, اب یہ مجھے میدان میں چھوڑ کر چلے گئے. بس اب میری کوئی حسرت نہیں, میری ایک خواہش ہے کہ کوئی میرا پیغام میرے مولا حسین تک پہنچا دے. مولا کوفے کا رخ نہ کرنا, ان کی زبان سے کچھ اور, ان کے دل میں کچھ اور, یہ زبان سے کچھ کہتے ہیں, عمل کا کچھ, یہ باتیں تو بڑے زور زور سے کرتے ہیں اور دشمن کے مقابلے میں یہ بھیڑ اور بکری بن جاتے ہیں. بس میری یہی حسرت, کوئی میرا پیغام پہنچا دے. اور جو وصیت کی تھی ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ میرے دو بچے بھی میرے ساتھ آئے ہیں. مشہور و معروف روایت, کربلا کے باپ نے فرزندان مسلم کی جو میں پڑھتا ہوں ہر سال, آج وہی پڑھوں گا, میرے دو بچے بھی آئے ہیں, انہیں مدینے پہنچوا دینا. دو کربلا میں شہید ہوئے بیٹے جوان, دو چھوٹے بچے ساتھ آئے فرزندان مسلم, قید کر دیا گیا دونوں بچوں کو, کتنا عرصہ گزرا نہیں معلوم. اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ قید میں ڈال کے بھول جاؤ قیدیوں کو, بھول. دونوں بچے بات کرتے ہیں دوسرے سے کہ آج جب یہ کھانا لے کر آئے گا داروغہ زندہ تو اس سے بات تو کریں, اپنا تعارف تو کریں. شام کو داروغہ زندہ آیا, حسب حکم کھانا آگے بڑھا کے واپس جانے لگا. دروازہ قفل کرنا چاہتا تھا کہ بڑا شہزادہ آگے بڑھ کر کہتا, بھائی ہماری ایک بات سن لے, کیا محمد عربی کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, مسلمان کلمہ پڑھتا ہوں محمد عربی. کہا اچھا, یہ بتا کہ علی بن ابی طالب کو بھی پہچانتا ہے؟ نہیں پہچانتا, میرا سید و سردار, میرا آقا, ہمت بندی, کوئی چاہنے والا ہے علی کا, ہمت بندی. کہا اچھا, دختر رسول فاطمہ بنت علی کا نام سنا ہے, فاطمہ بنت محمد کا نام سنا ہے, ایک ایک کا نام لے رہے ہیں, جعفر طیار کا نام سنا ہے, عقیل کا نام سنا ہے. اور جب وہ ہر ایک کے نام پہ سر جھکاتا چلا گیا تو پھر کہا حسین ابن علی کو بھی جانتا؟ ایک بیچارہ کم پڑھا لکھا غریب آدمی, کوئی خبر کا وسیلہ بھی نہیں, اپنی نوکری کر رہا ہے, اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہاں قید کون ہے. پھر حیران ہو کر کہتا, تم کون ہو؟ یہ جتنے نام لے رہے ہو میرے آقا کے خاندان کے نام, اور حسین کا تو میں انتظار کر رہا ہوں کب سے, میں نے سنا ہے کہ مدینے سے چل چکے ہیں کوفہ. کہا کہ بھائی ہم اسی حسین کے بھتیجے ہیں, ہمارے بابا مسلم کے ساتھ کوفیوں نے دغا کی, ہمارے بابا کو شہید کر ڈالا, ہم پر احسان کر, ہمیں کسی طرح ایسے رہائی دلا دے, ہم اپنے چچا حسین کی خدمت میں پہنچ کر تیرے لیے انعام کی سفارش بھی کریں گے. قدموں میں سر رکھ دیا اس نے, روتا ہے زار پتا, کہتا ہے شہزادو آج تک تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم کون, اب میرے ساتھ چاہے کچھ بھی ہو تم آزاد, تم آزاد. جاؤ رات کی تاریکی میں کوشش کرو کہ کوفے سے باہر نکل جاؤ. اب جان کو ہتھیلی پہ رکھ لیا اس مومن جاں باز نے. سرکاری ملازم ہے لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ کیا کروں. اب یہ وقت ہے دین سے وفاداری کا, مکتب سے وفاداری کا, مذہب سے وفاداری کا. یہ جان جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرنے کا وقت آ گیا. میرے ساتھ کچھ بھی ہو تم دونوں جاؤ, نکل جاؤ رات کی تاریخ. جب دونوں شہزادے جانے لگے دامن تھام لیا کا سنو خیر ایک وعدہ کر کے جاؤ, ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ قیامت کے دن میری شفاعت کرو. کتنا یقین ہے اسے ان بچوں پر یہ شفاعت کریں گے میری, اور ان بچوں کو بھی اپنی شفاعت میں کتنا یقین ہے. اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں تجھ سے وعدہ رہا جنت میں قدم نہیں رکھیں گے تجھے لیے بغیر. نکل گئے بچے. مختصر کرتا ہوں واقعے کو. پناہ لی زوجہ حارث کے گھر میں پناہ ملی. رات کو حارث سے معلوم آیا بچوں کے گریے کی آواز بلند ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بھائی نے خواب دیکھا ہے بڑے بھائی کو اٹھا رہا. بھائی اٹھ, میں نے خواب دیکھا. رسول خدا ہمارے بابا مسلم سے سوال کر رہے ہیں مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑا. اور مسلم کہہ رہے ہیں خدا کے رسول میرے بچے ابن زیاد کی قید میں. اور رسول فرماتے ہیں مسلم اطمینان رکھو کچھ ہی دیر میں ابھی تمہارے بچے تمہارے پاس پہنچ جائیں گے. بڑا بھائی کہتے ہیں بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا. دونوں کو شہادت کا یقین ہوا. ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر رو رہے ہیں. پھر ٹھوکر مار کر حارث ملعون نے دروازہ کھولا اور کہتا ہے کہ میں سارا دن شہر میں تمہیں تلاش کرتا تھا, تم میرے گھر میں ہو. ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا بچوں کو, لہو لہان ہو گئے بچے. رسی سے باندھا کھینچتا ہوا لے کے چلا نہر طوفا کی طرف. غلام کو ساتھ لیا. اس کی زوجہ ساتھ ساتھ دامن پکڑ گئے. تجھے خدا اور رسول کا واسطہ ان بچوں کو چھوڑ دے. ابن زیاد نے جو انعام رکھا اسے کئی گنا تجھے دوں. اپنا مہر بخش تو انہیں بچوں کو چھوڑ دے, انہیں معاف کر. کہتا کہ نہیں مجھے ابن زیاد جی خوشنودی منظور ہے. معلوم جو ان شہزادوں کو قتل کر کے رسول خدا کا دل دکھاتا ہے کوئی اثر نہیں ہوا اس پہ. پہنچا صاحب تک اپنے غلام سے تو حکم دیا قتل کر دے ان بچوں کو. غلام آگے بڑھا بچوں کی نظر پڑ گئی. مصائب کے بعد میں اتنی اجازت دے دیجیے کہ روایت کو اپنے الفاظ میں بیان کر دوں آپ کے سامنے. نظر پڑی بچوں کی, کہا تو ہمیں حضرت بلال کے قبیلے کا لگتا ہے. کہا بچوں تم بلال کو کیسے جانتے ہو؟ کہا وہ جس کا غلام تھا ہم اس کے گھر کے پردے ہمارا دادا عقیل ہے, ہمارا دادا علی بن ابی طالب ہے. ہم خانواد رسالت کے چشم و چراغ میں اتنا سننا تھا تلوار پھینک دی اور نہر میں چھلانگ لگا دی کہ شہزادو تمہارے خون سے ہاتھ نہیں رنگ سکتا. اپنے بیٹے کو حکم دیا آگے بڑھ سر قلم کر دے. بیٹا آگے بڑھا. اس کی زوجہ آگے بڑھ کر کہتی ہے خبردار اگر تم نے بچوں پر وار کیا تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. بیٹا تلوار پھینک کے الگ ہوا. اب جب خود آگے بڑھا بچوں کو یقین ہوا اپنی شہادت کا تو کہتے ہیں سن اگر کوئی دین نہیں تو عربوں کی حمیت سے کام لے. ہم تیرے سامنے تین باتیں رکھتے ہیں ایک مان لے. کہا منظور ہے. کہا ایسا کر ہمارے چچا حسین کے پاس ہمیں پہنچا دے تجھے منہ مانگا انعام دلوائیں گے. کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا اچھا پھر ابن زیاد کے پاس لے چل وہ جو فیصلہ کرے. کہا یہ بھی منظور نہیں. تو اب شہزادے کہتے ہیں کہ سن پھر ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ دو رکعت نماز پڑھ لیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا اس لیے میں نے یہ جملہ پڑھا. مسلم کے یتیم سکھا کر جا رہے ہیں جن کے سنو سال پانچ چھ سال سے زیادہ نہیں. نماز کیا ہے ابھی واقعی کربلا ان کے کانوں تک پہنچا ہی نہیں. ابھی حسین کے سجدے کا ذکر نہیں آیا لیکن پرورش ایسی ہوئی ہے کہ جانتے ہیں کہ اس سے بڑی سعادت کی موت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ سر سجدے میں ہو. اجازت دیں بچے نماز میں مشغول ہوئے تلوار لے کر آگے بڑھا وار کرنا چاہتا ہے کہ مومنہ درمیان میں آ گئی. وار اس پر پڑا زخمی ہو کر ایک طرف گری. اب اس ملعون نے پہلے بڑے بھائی کے سر کو تن سے جدا کیا, سر اپنے پاس رکھا, جسم کو نہر کے حوالے کیا. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں بدلنا شروع کی, آواز دیتا ہے بھائی مجھے چھوڑ کر نہ جانا. یہ آیات کہتی ہے کہ بڑے بھائی کا جسم سطح آپ پر ٹھہر گیا, رک گیا سطح آپ پر. اس ملعون نے دوسرا وار کیا, چھوٹے بھائی کا سر بھی تن سے جدا کیا, سر اپنے پاس رکھا, جسم کو پانی کے حوالے کیا, دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے, تہے آپ بیٹھ گئے. کچھ دیر گزری, سورج نمودار ہوا, کچھ کسان گزر رہے ہیں, دیکھا نہر کے کنارے کوئی سیاہ پوش موسما بیٹھی ہے. سیاہ چادر میں ملبوس زارو قطار رو رہی ہے. ان آنے والوں نے سوال کیا, بی بی کیا تیرا کوئی سامان نہر میں گر گیا, ہم نکال دیں. کہتے ہاں, حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے بھیج دیا. ارے میری اتنی مدد کرو, میرے بچوں کو باہر نکال دو. یہ اپرادھ نہر دوسرے دونوں بچوں کے جسم نکالے. اس بیوی کے سامنے جسم آئے, دعا دیتی ہے, تم نے بڑا احسان کیا میری مدد کی, میں تمہیں ضمانت دیتی ہوں کہ تمہاری شفاعت کروں گی. حیران ہو کر یہ لوگ کہتے ہیں, بیوی آخر تو ہے کون جو اتنے اعتماد سے ہمیں جنت کی بشارت دیتی ہے. بس نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اتنی آواز کانوں سے ٹکرائی, ارے میں کوئی اور نہیں, تمہارے رسول کی بیٹی ہوں, اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں جنہیں حارث ملعون نے قتل کیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیاسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.